بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ پیغمبر، کہہ دو کہ میں تم سب کی طرف اس اللہ کا رسول اور نمائندہ ہوں جس کے لیے زمین اور آسمان کی مملکت ہے، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، وہی حیات دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، لہٰذا اللہ اور اس کے پیغمبر امی پر ایمان لے آؤ جو اللہ اور اس کے کلمات پر ایمان رکھتا ہے، اور اسی کا اتباع کرو کہ شاید اسی طرح ہدایت یافتہ ہو جاؤ۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، آج ہفتہ ہے، تیر کی 18، جولائی کی 9 اور ذوالحجہ کی 9 تاریخ، اور آپ کا میزبان گلشن نقوی آج کی پہلی مجلس کی نشریات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سلام قبول کیجیے۔ سامن، ہماری اس وقت کی نشریات کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک اور اس کے ترجمے سے ہوا۔ آج سورہ آراف کی آیت نمبر 158 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا قاری جناب علی اربابی نے۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم عالمی خبریں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ عالمی خبروں کے بعد سماعت فرمائیے گا پروگرام انداز جہان۔ انداز جہان کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی. اس کے بعد سنیے گا پروگرام صبح امید. صبح امید کے بعد تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے چھروکے آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا, اور آج کے دن کی دعا اور اس کا ترجمہ ہمارا اس وقت کی نشریات کا آخری پروگرام ہوگا. سامن, یہ تھی ہمارے اس وقت نشر ہونے والے پروگراموں کی تفصیل. قبل اس کے کہ ہم عالمی خبریں آپ کی خدمت میں پیش کریں, ریڈیو تہران کی اردو سروس کی فریکوینسیاں نوٹ فرما لیجیے. ہماری صبح کی نشریات میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جاتی ہیں, اور اس وقت یہی نشریات آپ سماعت فرما رہے ہیں. جبکہ شام کی نشریات شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9710 کلو ہرٹز اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹز پر پیش کی جاتی ہیں, اور رات کی تیسری اور آخری مجلس کی نشریات شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6175 کلو ہرٹز پر پیش کی جاتی ہیں. سامعین, آپ ہماری نشریات اپنے موبائل پر بھی سن سکتے ہیں. انٹرنیٹ کے ذریعے ہماری موبائل ایپلیکیشن کنیکٹ کریں اور جب جی چاہے خبریں اور دوسرے معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں. آپ ہماری ویب سائٹ کا بھی وزٹ کر سکتے ہیں. ویب سائٹ کا ایڈریس ہے urdu.sahar.tv.ir. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز, اور اب پیش ہیں عالمی خبریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے باس اہم خبروں کی سرخیاں. رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے اپنے پیغام حج میں فرمایا ہے کہ مغربی سامراج ہمارے حساس علاقے اور دنیا کے دیگر علاقوں میں روز بروز کمزور ہوتا جا رہا ہے. پاکستان کے سابق وزیراعظم اور حزب اختلاف کی جماعت تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے ملک میں شفاف اور آزادانہ انتخابات کرائے جانے کا مطالبہ ایک بار پھر دہرایا ہے. اور حکومت ہندوستان نے طالبات کے باحجاب ہونے کا بہانہ بنا کر لڑکیوں کا ایک اور اسکول بند کر دیا ہے. اور اب پیش ہے خبروں کی تفصیل. رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے اپنے پیغام حج میں فرمایا ہے کہ مغربی سامراج ہمارے حساس علاقے اور دنیا کے دیگر علاقوں میں روز بروز کمزور ہوتا جا رہا ہے. حجاج بیت اللہ الحرام کے نام رہبر انقلاب اسلامی کے سالانہ پیغام میں آیا ہے کہ آج لبرلزم اور کمیونزم مغربی تمدن کی اہم ترین سوغات کے طور پر 100 سالہ پہلے جیسی جلوہ گری کا حامل نہیں رہے, جبکہ دولت پر استوار مغربی جمہوریت کی آبرو پر بھی سنگین سوالات کھڑے ہو گئے ہیں, اور مغربی مفکرین بھی روحانی اور عملی سرگردانی اور بحران کا اعتراف کر رہے ہیں. آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے اس بات پر تاکید فرمائی کہ امریکہ اور اس کی ساتھی یعنی غاصب صہیونی حکومت کی پریشانی اور ناکامی کا خطے میں فلسطین, لبنان, شام, عراق اور افغانستان کے واقعات میں واضح طور پر مشاہدہ کیا جا سکتا ہے. آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے اسلامی بیداری اور خود آگہی کے فروغ کے درخشاں نتائج اور استقامت کے حیرت انگیز وجود اور حقیقت کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ فلسطین کے حالات اس حیرت انگیز حقیقت یعنی استقامت کا ایک جلوہ ہے. آپ نے فرمایا کہ اس استقامت و مزاحمت نے غاصب صہیونی حکومت کو جارحانہ پوزیشن اور شر انگیزی سے نکال کر دفاعی پوزیشن اور پسپائی کی حالت میں لا کھڑا کیا ہے. استقامت و مزاحمت کی دوسری درخشاں مثالوں کا لبنان, عراق, یمن اور بعض دیگر علاقوں میں مشاہدہ کیا جا سکتا ہے. آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی کے پیغام حج میں آیا ہے کہ آج کی دنیا ایران نے اسلامی کی میں اسلام کی سیاسی طاقت اور حکمرانی کے کامیاب ماڈل اور اعلیٰ مثال کا مشاہدہ کر رہی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ مقننہ اور مجریہ میں اسلامی حاکمیت، ملک کے اہم ترین مسائل میں عوامی رائے پر بھروسہ کرنا، مکمل سیاسی خود مختاری، ظالم طاقتوں کی طرف نہ جھکنا اس نظام کے اصولوں میں سر فہرست ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ مسلم اقوام اور حکومتوں کو انہی اصولوں پر اجماع کرتے ہوئے امت مسلمہ کو فیصلہ سازی اور تعاون کے میدان میں متحد کرنا چاہیے۔ آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہ نے اپنے پیغام میں اتحاد اور روحانیت کو حج کے دو بنیادی ستون اور امت مسلمہ کی عزت و سربلندی کے دو عوامل قرار دیتے ہوئے تاکید فرمائی کہ عالم اسلام میں سوچ و فکر رکھنے والے نوجوان بکثرت موجود ہیں جو مستقبل کی تعمیر اور امید و خود اعتمادی کا سب سے بڑا سرمایہ ہیں، اور یہ سرمایہ آج عالم اسلام اور خاص طور سے اس خطے کے ملکوں میں پوری طرح موجسن ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس سرمایہ کی حفاظت کرنا اور اسے مزید فروغ دینا سب کی ذمہ داری ہے۔ صدر ایران سید ابراہیم رئیسی نے تکفیر اور فرقہ واریت کو دشمنوں کے دو حربے قرار دیا ہے۔ ایران پریس کی رپورٹ کے مطابق صدر ایران سید ابراہیم رئیسی نے کل جمعے کے دن مغربی ایران میں واقع صوبہ کردستان کے شیعہ اور سنی علماء سے ملاقات کی اور اس موقع پر تکفیر اور فرقہ واریت کو دشمنوں کے دو ایسے حربے قرار دیا جن کے ذریعے وہ اسلامی دنیا میں فتنہ پھیلاتے ہیں۔ صدر سید ابراہیم رئیسی نے اس بات کو بیان کرتے ہوئے کہ اسلامی دنیا کو ایک زمانے میں انگریزوں اور امریکیوں کے پھیلائے ہوئے فتنے کا سامنا رہا ہے، مزید کہا کہ اگرچہ رہبر انقلاب اسلامی نے اس خطرے سے بہت جلد خبردار کر دیا تھا، لیکن اسلامی دنیا کو فرقہ واریت کی سازش کو سمجھنے میں کافی عرصہ لگ گیا۔ صدر مملکت نے رہبر معظم انقلاب اسلامی کے پیغام حج کی جانب اشارہ کرتے ہوئے اسے وحدت، معنویت، اسلامی دنیا کی عظیم گنجائشوں کی جانب توجہ دینے اور تسلط کے نظام کے مقابلے میں ہوشیار رہنے کی تاکید پر مبنی پیغام قرار دیا۔ مشرکین سے برات کا عبادی و سیاسی اجتماع کل صحرائے عرفات میں قائم سب سے بڑے ایرانی خیمے میں منعقد ہوا، جس میں بڑی تعداد میں حجاج نے شرکت کی۔ اس اجتماع کے آغاز میں مشرکین سے برات کے بارے میں آیات قرآنی کی تلاوت کی گئی، اور بعد ازاں حجاج کرام نے سامراجی طاقتوں اور صہیونی حکومت کے خلاف نعرے لگانے کے ساتھ ساتھ فلسطین اور فلسطینیوں کی حمایت کا اعلان کیا۔ اس موقع پر ایک پانچ نکاتی قرارداد بھی پیش کی گئی، جس میں قدس شریف کی آزادی کو امت مسلمہ کی ناقابل تبدیل اولین ترجیح قرار دیا گیا۔ قرارداد میں جرائم پیشہ صہیونی حکومت کے ساتھ کسی بھی قسم کے تعلقات کی بحالی کی مذمت کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ ایسا کوئی بھی اقدام مسلم امہ کی صفوں میں انتشار کا سبب بنے گا۔ حجاج کرام کی جانب سے پیش کی جانے والی اس قرارداد میں اقوام متحدہ اور دیگر عالمی اداروں کو ان کی ذمہ داریوں اور کردار کی یاد دہانی کراتے ہوئے انصاف کی پابندی کرنے اور سامراجی ممالک اور تسلط پسند طاقتوں کے ناجائز مطالبات کے مقابلے میں مظلوم قوموں کے دفاع پر زور دیا گیا۔ جاپان کے سابق وزیراعظم شنزو ایبے ایک قاتلانہ حملے میں ہلاک ہو گئے ہیں۔ جاپان کے سابق وزیراعظم شنزو ایبے پر یہ قاتلانہ حملہ نارا شہر میں پارلیمانی انتخابات کے لیے جاری کیمپین کے دوران کیا گیا۔ جاپانی ذرائع کے مطابق ملک کے تجربہ کار ترین سابق وزیراعظم شنزو ایبے کے سر، گردن اور سینے پر اس وقت گولیاں لگیں جب وہ کینٹ تسو ریلوے اسٹیشن پر انتخابی ریلی سے خطاب کر رہے تھے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ اس نے سابق وزیراعظم پر حملہ کرنے والے شخص کو گرفتار کر لیا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے جاپان کے سابق وزیراعظم پر قاتلانہ حملے کی مذمت کی ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان ناصر کنانی نے اپنے مذمتی بیان میں کہا ہے کہ ہم جاپان کے سابق وزیراعظم کی ہلاکت کی خبروں کا انتہائی تشویش کے ساتھ جائزہ لے رہے ہیں اور اس واقعے کی سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ پاکستان کے سابق وزیراعظم اور حزب اختلاف کی جماعت تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے ملک میں شفاف اور آزادانہ انتخابات کرائے جانے کا مطالبہ ایک بار پھر دہرایا ہے۔ پاکستان کے سابق وزیراعظم عمران خان کا لاہور میں سینئر صحافیوں سے گفتگو میں کہنا تھا کہ نیوٹرل سے بات ہوئی تو ایک ہی موقف ہے، فری اینڈ فیئر الیکشن ہو۔ پی ٹی آئی کے چیئرمین کا کہنا تھا کہ صاف اور شفاف الیکشن کے بغیر ملک کو بحران سے نکالنا ممکن نہیں ہے۔ اپنی گرفتاری سے متعلق خبروں پر تبصرہ کرتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ حکومت گرفتار کرنا چاہتی ہے تو کر لے، کوئی ڈر نہیں ہے۔ انہوں نے موجودہ حکومت اور اس میں شامل جماعتوں پر بدعنوانی میں ملوث ہونے کا الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ چوروں سے کبھی اتحاد نہیں کروں گا، چاہے اپوزیشن میں بیٹھنا پڑے۔ عمران خان نے اندرونی اور بیرونی طاقتوں کے ساتھ بیک ڈور رابطوں کی سختی کے ساتھ تردید کرتے ہوئے کہا کہ میری نیوٹرل کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں ہے۔ حکومت ہندوستان نے طالبات کے باحجاب ہونے کا بہانہ بنا کر لڑکیوں کا ایک اور اسکول بند کر دیا ہے۔ نئی دہلی سے ایکسپریس نیوز کے حوالے سے ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق ہندوستان کی ریاست کرناٹک کی بی جے پی حکومت نے اسکول میں حجاب کے ساتھ تعلیم کی مخالفت جاری رکھتے ہوئے اس ریاست میں طالبات کے باحجاب ہونے کا بہانہ بنا کر لڑکیوں کا فاروقیہ اسکول بند کر دیا ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ریاستی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ اسکول دوبارہ کھولنے کے لیے طالبات کو حجاب اتارنا ہوگا۔ آٹھویں سے دسویں کلاس کی 400 طالبات نے فاروقیہ اسکول میں بند دروازوں کے پیچھے لڑکیوں کی تعلیم اور حجاب کی حمایت میں نعرے لگائے اور اسکول دوبارہ کھولے جانے کا مطالبہ کیا۔ عراقی میڈیا کا کہنا ہے کہ ملک میں نئی حکومت کی تشکیل کے لیے صلاح و مشوروں کا عمل تیز ہو گیا ہے۔ عراق پارلیمانی اسپیکر محمد الحلبوسی نے اصائب اہل حق تحریک کے سیکرٹری الخزلی سے ملاقات میں عراق کے سیاسی حالات اور ملک کے سیاسی بحران سے باہر نکلنے کے طریقوں کے بارے میں تبادلہ خیال کیا۔ اس ملاقات میں دونوں رہنماؤں نے ملک میں سیاسی عمل کو آگے بڑھانے اور قومی حکومت کی تشکیل میں کسی بھی قسم کی رکاوٹیں پیدا کیے جانے سے گریز کی غرض سے عراقی تمام سیاسی جماعتوں اور گروہوں کو اس بات کا پیغام دیے جانے کی ضرورت پر زور دیا کہ ملک میں سب کی مفاہمت اور اتفاق رائے سے ایک متحدہ قومی حکومت تشکیل دیا جانا اشد ضروری ہے۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ابھی آپ خبریں سماعت فرما رہے تھے اور اب ہم پیش کر رہے ہیں پروگرام انداز جہاں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، السلام علیکم، علی عباس رضوی انداز جہاں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید ہے کہ جہاں بھی ہوں گے انشاءاللہ ہمیشہ اتنا آج بھی بخیر و عافیت ہوں گے۔ ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے رہبر انقلاب اسلامی کا سالانہ پیغام حج۔ یا ناظرین، اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے یہاں ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے بین الاقوامی امور کے ماہر ڈاکٹر راشد عباس نقوی صاحب کے۔ پہلے تو سلام عرض کرتے ہیں۔ السلام علیکم جناب۔ جی، ہمیشہ کی طرح ایک بار پھر رہبر انقلاب اسلامی نے پوری دنیا کے عازمین حج حجاج کرام کو براہ راست اور امت مسلمہ کو بالواسطہ طور پر حج کے دوران جو حاجی ان کے ذریعے مخاطب کیا ہے اور حج کی عظیم نعمت اور اس کی اہمیت کا ذکر کرتے ہوئے فلسفہ حج پر بھرپور روشنی ڈالی ہے اپنے اس پیغام میں۔ آپ نے سیاسی اعتبار سے جن نکات کی طرف، البتہ اسلام میں سیاست اور تدین ایک ہی چیز ہے، جو دنیا کے حالات میں ان کے تناظر میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ فرمایا کہ مغرب کی سامراجی قوتیں ہمارے حساس علاقے میں، یعنی اس علاقے کو حساس علاقہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہاں بھی اور پوری دنیا میں روز بروز جو ہے وہ کمزور اور زوال پذیر ہوتی جا رہی ہیں،
تو یہ زوال اور یہ اضمحلال اور کمزوری مغربی سامراج کی کس طرح سے آپ کو نظر آ رہی ہے؟
خب بسم اللہ الرحمن الرحیم، دیکھیں اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں ایک دو جملے اس پیغام کی افادیت کے عنوان سے یا اس کی جو معاشرے یا عالمی برادری کے لیے اس کی اہمیت ہے، میں ایک جملہ کہوں جو میں میرے دل سے یہ بات نکلتی ہے، اور انشاءاللہ وہ شاعر کہتا ہے نا، بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ، کیونکہ دل سے نکل رہی ہے تو اس میں اثرات بھی ہوں گے۔ دیکھیں میں اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ ایک ایسے دور میں ہوش سنبھالا ہے کہ جس میں اسلام کی صحیح تعلیمات کو عملی طور پہ دیکھا ہے، یعنی میں اس میں مبالغہ نہیں کر رہا، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی پوری تحریک، اور بالخصوص اگر پیغام حج کے عنوان سے آپ آ جائیں، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ سنت حسنہ میں کہوں تو یہ زیادہ اچھی اصطلاح ہے۔ اس سے پہلے کوئی یہ کنسیپٹ ہی نہیں تھا کہ حج سے کیا کیا فوائد اسلام کو پہنچ سکتے ہیں، یا فلسفہ حج اگر تھا تو بعض تحریروں میں کتابوں کے اندر بند تھا، یعنی اس کی کوئی تفسیر، عملی تفسیر نظر نہیں آتی تھی۔ لوگ پڑھتے تھے اس سے بہت سارے دوسرے دینی علوم کی طرح یا احکامات کی طرح، ایک پڑھ کے مطالعہ کر کے سرسری اس سے گزر جاتے تھے۔ لیکن جب امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے عبادات کے جو حقیقی فلسفہ تھا، جو قرآنی اور آسمانی فلسفہ تھا، جو صدر اسلام میں بیان ہوا رسول اللہ کے ذریعے سے، اور بعد میں آئمہ معصومین اور صالحین نے اس کو اپنے دور کے اندر اس کو منتقل کیا، وہ ہمیں پھر امام خمینی اور آپ کے اس انقلاب کی صورت میں نظر آیا۔ ہمیں وہ خطبات جو رسول اللہ نے کہیں پہ حج کے موقع پہ دیے، یا سید الشہداء کو موقع ملا، یا باقی آئمہ کو جہاں کہیں پہ موقع ملا، اس کے بعد ہمیں کوئی ایسے تاریخی بڑے کوئی واقعات نہیں ملتے کہ منا پہ کوئی بڑا خطبہ دیا گیا ہو، حج کے مثلاً عرفات پہ کوئی اس طرح کی بات کی گئی ہو۔ حج عبادات، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بنو عباس اور بنو امیہ کی ایک مشترکہ سازشیں تھیں، اس کے بعد جو اسلام دشمن طاقتیں تھیں انہوں نے باقاعدہ اسلام کے اس اجتماعی تصور کو اس انداز سے جسے کہتے ہیں نا نابود کر دیا کہ لوگوں کے لیے یہ چیزیں عجیب تھیں۔ جب امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے حج کے لیے پہلا پیغام کیا تو لوگ سمجھتے تھے یہ کیا ہے، یا جب آپ نے برات المشرکین کی بات کی تو لوگوں کے لیے یہ چیز نئی تھی، یعنی جیسے یہ پہلے تھا ہی نہیں، حالانکہ برات المشرکین خود رسول اللہ کے دور سے
قرآن اور بعد
کے قرآن حکم ہے، ظاہر ہے اس کے جو ہوا۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ میں اپنی بات کرتا ہوں، انشاءاللہ آپ بھی اور ہماری ایج کے بہت سارے لوگ اس میں شامل ہیں، کہ ہمیں فخر بھی کرنا چاہیے، ہمارے لیے یہ باعث کیا کہتے ہیں افتخار بھی ہے کہ ہم ایک ایسے دور میں پیدا ہوئے کہ اس میں ہمیں امام خمینی جیسی شخصیت، پھر اس کے بعد اس راستے کو جاری رکھنے اور اس راستے پہ قائم رہنے والی شخصیت آیت اللہ سید علی خامنائی کی صورت میں میسر آئے۔ یہ جو پیغام حج کی آپ بات کرتے ہیں، میں اس پہ باقاعدہ میرا ایک وہ جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک نظر ہے اس پہ میری، کہ اگر امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے تمام پیغامات حج کو اور رہبر معظم کے اپنی اس رہبری اور قیادت کے دوران جو خطبات کہہ لیں یا پیغامات حج کی مناسبت سے، میں اس کو محدود کرتا ہوں ویسے تو اس کو کسی اور انداز سے بھی، لیکن صرف حج کے فلسفے پہ، حج کے پیغام کے عنوان سے اگر ان دو شخصیات کے صرف ان پیغاموں کو اکٹھا کیا جائے، وہ ایک ایسی راہ کشا کتاب بن سکتی ہے کہ جس کو اسلامی تحریکوں کو، اسلامی موومنٹس کو، یا اسلامی دانشوروں کو، حتیٰ اسلامی ممالک کو، جہاں پہ خدا توفیق دے ان سربراہوں کے، کو اس میں باقاعدہ نصاب کے طور پہ اس کو پڑھایا جائے۔ یعنی یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو امام خمینی اور رہبر معظم کے تجربات کا نچوڑ، اور یعنی سیاسی تجربات کا نچوڑ اور علمی استعداد کا ایک اظہار ہے، کہ جو انہوں نے قرآن فہمی، اہل بیت کی سیرت سے، محمد و آل محمد کی سیرت سے جو جسے کہتے ہیں نا کہ وہ جذب کیا ہے، اس سے جو حاصل کیا ہے، اس کا یہ ایک ایکسپیکٹ ہے، اس کا ایک نچوڑ ہے، اس کو باقاعدہ اس کو ایک ان خطبات کو، ان پیغامات کو ایک باقاعدہ اکیڈمک عنوان سے دیکھنا چاہیے، اس کو باقاعدہ کورسز کی صورت میں پیش کرنا چاہیے۔ میں تو اپنے دینی مدارس کو بھی متوجہ کرتا ہوں، کہ انہیں بھی اپنے کورس کے اس کو باقاعدہ سیمسٹرز بنانا چاہیے کہ اتنے یونٹ کا یہ درس ہمارا جو ہے وہ پیغام حج پہ ہوگا, اس میں رہبر معظم کے امام کے جو ہیں یہ علوم, دینی علوم کے نتائج جو اس کو کہتے ہیں نا ہم, یعنی دینی تعلیمات کے فلسفے کی طرف جتنا عملی طور پہ ان پیغامات کے اندر ہے شاید دوسروں چیزوں میں بہت کم ہے. اس میں بعض فقہی مسائل بھی امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے, رہبر معظم کی طرف سے, وہ اجتہاد کے اعلیٰ ترین نمونے ہیں اگر فقہی لحاظ سے دیکھا جائے. اگر سیرت و تعلیمات پہ عمل درآمد کے عنوان سے دیکھا جائے تو اس کے ایک عملی نمونے آپ کو اس میں نظر آئیں گے. اور جو اسلام کا جو عبادی تصور ہے, جو اسلام کا اجتماعی تصور ہے, قرآن کی آیات کی تعداد بھی اگر دیکھیں تو احکام پہ کتنی ہیں اور سیاسی مسائل پہ کتنی ہیں اور اجتماعی مسائل پہ کتنی ہیں, تو اس سے واضح ہوتا ہے کہ جو تعلیمات میں جس پہ تاکید کی گئی ہے, زور دیا گیا ہے, وہ تو اجتماعی معاشرے کے مسائل کے حل کے لیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پیغام جو آج جس میں ہم گفتگو کریں گے یا اس سے پہلے رہبر معظم کے ہیں یا مثلاً امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے, یہ واقعی روڈ میپ ہیں. ان کو اسلامی تحریکوں کو ایک نصب العین کے طور پہ لینا چاہیے. اس کو ایسے نہیں بس پڑھ کے, اس کو کتابوں کے اندر ایک دن دو دن اس کو ڈسکشن کر کے جو ہے اس سے نکل جانا چاہیے. یہ میں آپ کے سوال سے ہٹ کے میں آپ سے اجازت لے کے میں نے یہ کیا کہ میں چاہ رہا تھا کہ اس کو ریکارڈ پہ آ جائے بات, کہ ہمارے ناظرین بھی اس میں شامل ہو جائیں, ہمارے اس میں ہماری نسل کے بہت سارے بعد کے نوجوانوں نے بھی یقیناً جنہوں نے پڑھا ہے وہ بھی اسی نتیجے پہ پہنچیں کہ
یقیناً یہ پورے امت اسلامیہ کے لیے پورے سال کا ایک منشور ہے, ایک پالیسی ہے کہ انہیں پورے ایک سال کس طرح سے جو ہے وہ حج سے لوٹتے ہیں.
عالمی پورے سال کے عالمی مسائل کا حل ہے. اور دیکھیں جب آپ تشخیص دیتے ہیں نا, ڈاکٹر کسی چیز کسی مرض کی تشخیص دے دیتا ہے تو اس کے بعد آسانی ہوتی ہے کہ اس کا کیسے علاج کیا جائے. یہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پیغامات جو ہیں یہ ایک لحاظ سے تو مشکلات کی مثلا ابھی جس آج کے اس پہ ہیں, ابھی آپ آئیں گے اس پہ تفصیل سے انشاءاللہ جو اگر جتنا ٹائم ہوا میں آپ کے پہلے سوال, تاکہ سوال گم نہ ہو جائے اس میں, کہ اس میں بھی ایک تشخیص ہے. یعنی اس وقت پچھلے کئی عشروں کے علاقائی حالات کی یہ تشخیص ہے کہ اس وقت خطہ کس حالات سے کن حالات سے دوچار ہے.
بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ناظرین آپ نے ہمارے معزز مہمان ڈاکٹر راشد عباس نقوی صاحب کی گفتگو ملاحظہ فرمائی, اور یقینی طور پر رہبر انقلاب اسلامی کا سالانہ پیغام حج اور اس سے پہلے بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا جو پیغام حج, یہ پیغامات جو ہیں وہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے, امت مسلمہ کے لیے ایک پورے سال کا روڈ میپ اور منشور ہوا کرتے ہیں. اور جس طریقے سے عالم اسلام کے مسائل کو بیان کیے جاتے ہیں, اگر ان پر صحیح طریقے سے سمجھا جائے, در کیا جائے, عمل کیا جائے, تو مسلمانوں کے مسائل حل ہو سکتے ہیں. اجازت دیجیے, خدا حافظ.
یہ تہران ہے, اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز, اور اب پیش ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
سایہ زلف گرا گیر کرو, دو اپنا مسکن یہیں تعمیر کرو، اپنا مسکن یہیں تعمیر کرو۔ کب تلک مجھ سے حجابات جمال اور واضح ذرا تصویر کرو، ذرا تصویر کرو۔ رخ سے ایک بار اٹھا دو پردہ، مصحف
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامن آپ سماعت فرمائی پروگرام صبح امید۔
صبح امید،
عزیز سامعین، محمد و آل محمد پر درود و سلام۔ آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں۔ حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ فرزند رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، جو شخص ماہ رمضان میں بخشا نہ گیا ہو تو پھر اس کی بخشش کا صرف ایک ہی راستہ باقی رہ جاتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ شخص روزے عرفہ میدان عرفات میں حاضر ہو، کیونکہ روزے عرفہ اللہ سے دعا اور طلب کرنے کا دن ہے۔ لیجئے سماعت فرمائیے صبح امید۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لیس لقضائه دافع ولا لعطائه مانع فلا كصنعه صنع صانع وهو الجواد الواد فطر أجناس البدائع وأتقن بحكمته الصنائع لا تخفى عليه الطلاء ولا تذيء عنده البداء جازي كل صانع وراش كل قانع وراهم كل ضار ومنزل المنافع والكتاب الجامع بالنور الساطع وهو للدعوات السامع يا الله يا الله يا
سامعین، آج عرفے کا دن ہے اور یہ بہت بڑی عید کا دن ہے. اگرچہ اس کو عید کے نام سے موسوم نہیں کیا گیا، لیکن یہی وہ دن ہے جس میں خداوند عالم نے بندوں کو اپنی اطاعت و عبادت کی طرف بلایا ہے. آج کے دن ان کے لیے اپنے جود و سخا کا دسترخوان بچھایا ہے، اور آج شیطان کو دھتکارا گیا ہے اور وہ ذلیل و خوار ہوا. روایت میں آیا ہے کہ فرزند رسول حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے عرفے کے دن ایک سائل کی آواز سنی جو لوگوں سے خیرات مانگ رہا تھا، تو آپ نے ارشاد فرمایا، افسوس ہے تجھ پر کہ آج کے دن بھی تو غیر خدا سے سوال کر رہا ہے، حالانکہ آج تو یہ امید ہے کہ ماؤں کے پیٹ کے بچے بھی خدا کے لطف و کرم سے مالا مال ہو کر سعید و خوشبخت ہو جائیں. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مقام پر عرفہ کے فضائل بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، خداوند عالم عرفہ کے دن صحرائے عرفات میں اپنے حضور صف در صف حاضر ہونے والے اور عاشقانہ و عارفانہ فریادیں بلند کرنے والے اپنے بامعرفت بندوں پر فخر و مباحات کرتے ہوئے فرشتوں سے فرماتا ہے، اے میرے فرشتوں، میرے بندوں کو دیکھو کہ جو دور دراز اور نزدیک سے بہت سی مشکلات برداشت کر کے یہاں آئے ہیں، تمہیں گواہ بنا رہا ہوں کہ میں ان کی حاجات پوری کر رہا ہوں، اور ان میں سے نیک و پرہیزگار لوگوں کی خاطر ان کے تمام گناہوں کو بخش رہا ہوں. فرزند رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی عرفے کے دن دعائے عرفہ کے اعمال بجا لانے سے پہلے زیر آسمان خداوند عالم کی بارگاہ میں دو رکعت نماز ادا کرے، اپنی تمام خطاؤں اور گناہوں کا اعتراف کرے اور بارگاہ پروردگار سے مغفرت و معافی طلب کرے، تو خداوند عالم نے جو کچھ اہل عرفات کے لیے مقدر فرمایا ہے اس شخص کو بھی عطا فرمائے گا اور اس کے تمام گناہ معاف فرما دے گا. فرزند رسول حضرت امام حسین علیہ السلام حج بجا لانے کے لیے مکہ مکرمہ میں تشریف فرما تھے. آپ صحرائے عرفات میں جبل الرحمہ کے دامن میں اپنی ملکوتی آواز میں خالق ہستی کے ساتھ راز و نیاز اور مناجات میں مشغول ہو گئے. آپ کی دلنشی آواز سے نہ فقط صحرائے عرفات میں موجود حجاج بہرہ مند ہو رہے تھے، بلکہ آپ کی تاریخی و عاشقانہ مناجات آج تک عشق خدا رکھنے والے دلوں کو تازگی بخش رہی ہے. امام علی مقام نے اپنی اس دعا کے ایک فراز میں اس طرح فرمایا ہے، پروردگارہ، تیری آیات اور نشانیوں میں میرا فکر کرنا تیرے دیدار میں دوری کا باعث بنتا ہے، پس مجھے اپنی خدمت پر لگا دے جو مجھے تیرے ساتھ متصل کر دے، یعنی میں تیرا بندہ، تیرے اور اپنے درمیان دوری اور فاصلے برداشت نہیں کر سکتا. تیرے وجود پر کسی اور چیز کے ذریعے کیسے دلیل لائی جا سکتی ہے جبکہ ہر چیز اپنے وجود میں تیری محتاج ہے؟ کیا تیرے علاوہ کوئی ایسا ظہور ہے جو تو نہ رکھتا ہو، اور کیا تیرے علاوہ کوئی اس قدر ظاہر و آشکار ہے جو تجھے مزید ظاہر و آشکار کر سکے؟ اے معبود، تو کب کسی دلیل کا نیاز مند رہا ہے کہ تجھ پر دلالت کرے؟ عرفے کے دن کی اہمیت سے آگاہ ہو جانے کے بعد جو امر قابل توجہ ہے وہ یہ ہے کہ عرفے کے دن حضرت امام حسین علیہ السلام کی کربلا میں زیارت کی روایتوں میں بہت زیادہ تاکید ملتی ہے. حضرت امام حسین علیہ السلام کی عرفے کے دن زیارت کرنے کے فضائل میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ اس دن حضرت کی زیارت کرنا عرش پہ خدا کی زیارت کرنے کے برابر ہے۔ عرفے کے سلسلے میں رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی حفظ اللہ کے بیانات بھی غور طلب ہیں۔ آپ اس باعظمت روز کی اہمیت کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، عرفے کا دن دعا، ذکر، گریہ و زاری اور خدا سے راز و نیاز کا دن ہے۔ ہم سب بالخصوص جوان ان ایام اور ان لمحات کی قدر و منزلت کو پہچانے۔ خداوند عالم سے یہی رابطہ انسانوں کو شرح صدر عطا کرتا ہے، انسان کے لیے سعادت کا راستہ ہموار کرتا ہے، انسان کو عزم و حوصلہ اور خلوص عطا کرتا ہے، کاموں میں برکت دیتا ہے، توفیقات الہی انسان کے وجود پر سایہ فگن ہوتی ہیں اور نتیجتاً انسان حقیقی اسلامی اقدار کی راہ پر چل پڑتا ہے۔ یوم عرفہ مسلمانوں کے نزدیک بافضیلت ترین ایام میں سے ایک ہے، اور احادیث میں اس دن کے حوالے سے مختلف اعمال ذکر ہوئے ہیں، جن میں سے افضل ترین عمل دعا اور استغفار کرنا ہے۔ روایت میں ملتا ہے کہ یوم عرفہ خداوند عالم کی معرفت و پہچان اور شناخت کا دن ہے، جس میں اللہ نے اپنے بندوں کو اپنی عبادت اور طاعت کی دعوت دی ہے۔ اس دن حجاج کرام میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں اور دعا اور استغفار کے ساتھ حج جیسے عظیم فریضے کی ادائیگی کی توفیق نصیب ہونے پر خدا کا شکر بجا لاتے ہیں۔ ائمہ اطہار علیہ السلام نے اس دن کے مخصوص اعمال دعا اور مناجات بیان فرمایا ہے، ان میں سے مشہور ترین دعا دعائے عرفہ امام حسین علیہ السلام ہے، جو دعائے عرفہ کے نام سے معروف ہے۔ دنیا بھر میں مومنین کرام اس دعا کو نہایت عقیدت کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ دعائے عرفہ کے علاوہ اور بھی دعائیں ہیں جو اس دن پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے، خاص کر دعائے امام سجاد علیہ السلام۔ احادیث میں اس دن کو گناہوں کے بخشش کے لیے اللہ کے حضور توبہ کرنے کا خصوصی دن قرار دیا گیا ہے۔ ائمہ معصومین علیہ السلام اس دن کے لیے ایک خاص احترام کے قائل ہیں اور لوگوں کو اس دن کی اہمیت سے روشناس کراتے اور انہیں اس دن کے اعمال کی طرف متوجہ کراتے تھے، اور کبھی بھی کسی سائل کو خالی ہاتھ واپس نہیں بھیجتے تھے۔ اور سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے ایک داستان۔
سامعین، ایک عقل مند آدمی کا ایک ملاقاتی کسی دن اس سے ملنے آیا، اور ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد اس نے اپنے اس دوست کو بتایا کہ اس کا فلاں دوست اسے برا بھلا کہہ رہا تھا۔ اس عقل مند شخص نے اپنے ملاقاتی سے کہا، تم اتنے عرصے بعد مجھ سے ملنے آئے ہو، لیکن تم تین خیانتیں بھی اپنے ساتھ لے کر آئے ہو۔ تم نے میرے اور اس شخص کے درمیان دشمنی کی بنیاد رکھ دی ہے۔ تم نے مجھے اس کی یہ باتیں بتا کر میرے دل کو رنج پہنچایا ہے، اور یہ کہ تم نے مجھ پر یہ ثابت کر دیا کہ تم ایک خیانت کرنے والے آدمی ہو۔ اس عقل مند اور زیرک شخص نے مزید کہا کہ جو شخص بھی تمہارے پاس کسی کی چغلی کرتا ہے، وہ یقیناً تمہاری چغلی اور برائی بھی دوسروں کے سامنے بیان کرنے سے دریغ نہیں کرے گا، لہذا ایسے آدمی پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا، ایسے چغل خور سے بچنا چاہیے۔ پھر اس دانشور نے یہ حکایت بھی بیان کی۔ ایک آدمی اپنا غلام بیچتے ہوئے کہہ رہا تھا، اس میں کوئی عیب نہیں ہے، ہاں البتہ یہ چغل خور ضرور ہے۔ خریدار نے کہا، کوئی حرج نہیں، اور پھر اس نے وہ غلام خرید لیا۔ کچھ عرصے بعد وہ غلام اپنے مالک کی بیوی سے کہنے لگا، اب صاحب آپ کو نہیں چاہتے، وہ تو کوئی کنیز خریدنا چاہتے ہیں، اور اب اس کا ایک ہی حل ہے، جب یہ سو جائیں تو آپ ان کی داڑھی کے نچلے حصے سے چند بال کاٹ کر مجھے دے دیں، تاکہ میں کوئی ایسا جادو کر دوں کہ یہ صرف آپ ہی کے عاشق ہو کر رہ جائیں۔ پھر وہ غلام اپنے صاحب کے پاس گیا اور کہنے لگا، یہ عورت تو کسی اور کے عشق میں مبتلا ہو گئی ہے، اور آپ کو قتل کر کے ہی دم لے گی، یقین نہ آئے تو سوتے بن جائیں، پھر آپ خود جان لیں گے کہ یہ آپ کے ساتھ کیا کرتی ہے۔ غلام کی بات سن کر مالک اپنی آنکھیں بند کر کے لیٹ گیا۔ بیوی ہاتھ میں چھرا لیے ہوئے آئی اور اس کی داڑھی پکڑ لی۔ یہ صورتحال دیکھ کر مرد کو یقین ہو گیا کہ اس کی بیوی اسے جان سے مار ڈالے گی۔ فوراً ہی اچھل کر اس نے بیوی کے ہاتھ سے چھرا چھین لیا اور اسے قابو کر کے تہے تیخ کر دیا۔ بیوی کے رشتہ داروں کو جب یہ معلوم ہوا تو انہوں نے اس شخص کو مار ڈالا۔ اس کے بعد مرد کے رشتہ دار بھی آ گئے اور ان دونوں خاندانوں کے درمیان مسلسل لڑائی جھگڑے کی بنیاد پڑ گئی اور کافی خون ریزی ہوئی۔
سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام صبح امید سماعت فرما رہے تھے۔ اب ہم پیش کر رہے ہیں پروگرام یادوں کے جھروکے، جو تاریخی واقعات پر مشتمل ہوتا ہے، اور اس کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے ہمارا اس وقت کی نشریات کا آخری پروگرام، آج کے دن کی دعا اور اس کا ترجمہ۔ لیکن پہلے سماعت فرمائیے تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ اب باسیت کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 18 تیر، 9 ذی الحج اور 9 جولائی کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ نو ذی الحج 60 ہجری قمری کو حضرت امام حسین علیہ السلام کے سفیر حضرت مسلم بن عقیل کوفہ میں شہید ہوئے۔ حضرت مسلم حضرت امام حسین علیہ السلام کے چچا زاد بھائی تھے۔ کوفے کے باشندوں نے ہزاروں خطوط کے ذریعے حضرت امام حسین علیہ السلام کو کوفہ تشریف لانے کی دعوت دی تھی تاکہ یزید ملعون کی ظالم حکومت کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے آپ کو اپنا نمائندہ بنا کر کوفے بھیجا تاکہ اس شہر کے باشندوں کی وفاداری کا اندازہ لگا کر آپ کو حالات سے آگاہ کریں۔ شروع میں کوفے والوں نے حضرت مسلم کا پرتپاک استقبال کیا اور امام حسین علیہ السلام کے ساتھ وفاداری کا اظہار کیا، لیکن بعد میں ظالم و جابر والی کوفہ عبید اللہ ابن زیاد کے خوف کی وجہ سے راہ حق سے بھٹک گئے اور اس کے جھوٹے وعدوں پر یقین کرتے ہوئے انہوں نے جہل و نادانی اور بزدلی کا مظاہرہ کیا اور حضرت مسلم ابن عقیل علیہ السلام کو تنہا چھوڑ دیا۔ بالآخر حضرت مسلم ابن زیاد کے کارندوں کے ساتھ بہادرانہ انداز میں لڑتے ہوئے گرفتار ہوئے، پھر مظلومانہ انداز میں شہید کر دیے گئے۔ نو ذی الحج 538 ہجری قمری کو علم لغت اور حدیث کے ماہر اور مفسر قرآن جار اللہ زمحشری کی وفات ہوئی۔ اس فقیہ اور ادیب نے لمبی مدت مکہ معظمہ میں گزاری، اسی بنا پر انہیں جار اللہ یعنی خدا کا ہمسایہ کہا جاتا ہے۔ اس زمانے کے علماء زمحشری کا بہت احترام کرتے تھے، جو ان کی علمی عظمت کی دلیل ہے۔ انہوں نے بہت سی کتابیں یادگار چھوڑی ہیں۔ نو جولائی 1816 کو ارجنٹینا نے اپنی خود مختاری کا اعلان کرتے ہوئے جمہوری حکومت کا اعلان کیا۔ اس سرزمین پر جون 1515 میں تسلط پسند یورپی قزاقوں نے پہلی مرتبہ قدم رکھا۔ اس کے ایک سال بعد اس سرزمین پر ہسپانیہ نے قبضہ کر لیا۔ 1808 میں فرانس نے ارجنٹینیا میں تعینات ہسپانوی فوج پر حملہ کر کے اس سرزمین پر قبضہ کرنے کی کوشش کی، لیکن اسے مقامی لوگوں کی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ دوسری طرف ارجنٹینا کی فوج اور حریت پسند گروہوں نے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہسپانیہ کو باہر نکال دیا اور ملک کے عوام نے غلامی سے نجات حاصل کی۔ نو جولائی 1908 کو شعلہ بیان خطیب اور عالم دین علامہ رشید ترابی حیدرآباد دکن میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے اسلامی تعلیمات کے ساتھ ساتھ فلسفے میں ایم اے کی ڈگری حاصل کی۔ علامہ رشید ترابی نے 16 برس کی عمر سے ہی ایک مقرر کی حیثیت سے تقاریر کا سلسلہ شروع کر دیا تھا۔ تقریر کے نئے طریقے کی وجہ سے انہیں جدید خطابت کا موجد کہا گیا۔ 1949 میں علامہ رشید ترابی پاکستان چلے گئے اور خود کو ذکر حسین علیہ السلام کے لیے وقف کر دیا۔ علامہ رشید ترابی ہر سال پاکستانی ریڈیو ٹی وی پر مجلس شام غریباں بھی پڑھتے تھے اور یہ سلسلہ 20 سال سے زیادہ عرصے تک جاری رہا۔ علامہ رشید ترابی نے 18 دسمبر 1973 کو کراچی میں وفات پائی۔ نو جولائی 1948 کو جنگ بندی کے ایک ماہ بعد عربوں اور صہیونی حکومت کے درمیان ایک بار پھر جنگ شروع ہوئی۔ یہ جنگ مئی 1948 میں قدس کے غاصب حکومت کے قیام کے بعد شروع ہوئی تھی۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی اپیل پر جون میں جنگ بندی ہوئی۔ صہیونیوں نے جنگ بندی کے بعد تقریباً ایک مہینے کے دوران اپنے حامی مغربی ملکوں خصوصاً امریکہ سے بے انتہا ہتھیار حاصل کیے اور آج کے دن پھر جنگ شروع کی، جس میں ان کو کامیابی ملی۔ صہیونی مسلح گروہوں نے سلامتی کونسل کی جنگ بندی کی اپیل کو اس وقت قبول کیا جب انہوں نے اپنے مقاصد حاصل کر لیے۔ جنگ بندی کے معاہدے پر جنوری 1949 میں دستخط ہوئے اور تب تک فلسطین کی 78% سرزمین پر صہیونیوں کا قبضہ اور 7.5 لاکھ فلسطینی بے گھر ہو چکے تھے۔ ہجری شمسی کو ایران میں نوجے کے نام سے موسوم ایک فوجی بغاوت کو ناکام بنا دیا گیا۔ یہ سازش سابق شاہی حکومت کے بچے کھچے عناصر نے امریکہ، اسرائیل اور عراق کی باسی حکومت کے ساتھ مل کر اسلامی انقلاب کو ختم کرنے کے لیے رچی تھی۔ نوجے کی بغاوت کا صحرائے تبس میں امریکہ کی فوجی کاروائی کی شکست کے 2 ماہ بعد انکشاف کیا گیا۔ سازشی عناصر نے یہ طے کیا تھا کہ ہمدان کے نزدیک واقع نوئے ایئر بیس سے ایران کے اہم مراکز پر بمباری کریں گے، جن میں بانی انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی رہائش گاہ، اہم فوجی اڈے، ریڈیو ٹیلی ویژن کی عمارتیں اور ملک کے دیگر اہم اور حساس ادارے شامل تھے۔ لیکن اس سازش کو عملی جامہ پہنانے سے قبل اسلامی جمہوری ایران کی فورسز نے اس سازش میں ملوث عناصر کو گرفتار کر کے اس سازش کو ناکام بنا دیا۔ سامعین، اسی کے ساتھ یادوں کے جھروکے پروگرام ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے سامعین ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروں کے سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیں آج کے دن کی دعا۔ اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس کی نشریات بھی ختم ہو جائیں گی۔ اجازت دیجئے، خدا حافظ و ناصر۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم الله كلمة المعتصمين ومقالة المتحرزين وأعوذ بالله تعالى من جور الجائرين وكيد الحاسدين و بقیه الظالمین. وأحمده فوق حمد الحامدي. اللهم أنت الواحد بلا شريك والملك بلا تمليك، لا تضاد في حكمك ولا تنازع في ملكك. أسألك أن تصلي على محمد عبدك ورسولك، وأن توزعني من شكر نعمك ما تبلغ بي غاية رضاك، وأن تعينني على طاعتك ولزوم عبادتك واستحقاق مثوبتك بلطف عنايتك، وترحمني بصدي عن معاصيك ما أحييتني، وتوفقني لما ينفعني ما أبغيتني، وأن تشرح بكتابك صدري وتحط بتلاوته وزري، وتمنحني السلامة في ديني ونفسي، ولا توحش بي أهل أنسي، وتتم إحسانك فيما بقي من عمري كما أحسنت فيما مضى من، يا أرحم الراحمين.